الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صلوات آج کی مجلس ہمارے اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی ترقی میں دین کا کردار, اور جن آیات کو میں نے سرنامہ کلام بنایا, گفتگو بنایا, سورہ انسان جسے سورہ دہر بھی کہا جاتا ہے, اس کی ابتدائی تین آیتیں گزشتہ دو مجالس میں اس بات پر گفتگو کی گئی کہ یہ کہا جا رہا ہے پہلی آیت میں ہل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کیا وہ دور انسان پر نہیں گزرا کہ وہ نام لینے ذکر کرنے کے قابل چیز بھی نہیں تھا, بے شک ہم نے اسے ایک مختلف اشیاء سے مختلف چیزوں سے اکٹھا کیے گئے نطفے سے پیدا کیا, خلق کیا, اور ہم اس کو آزمائیں گے, اس لیے ہم نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. گفتگو یہ تھی کہ ایک معمولی ابتدا کے ساتھ شروع ہونے والا انسان اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے آزمانا چاہتا ہوں, اس لیے میں نے اسے ڈیزائن کیا ہے, گرچہ اس کی ابتدا ایسی ہے کہ اس کا ذکر بھی کرنا ضروری نہیں ہے, معمولی سی ابتدا ہے. اس کی شکل اگر آپ دیکھیں نہ اس کے پاس ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں نہ کچھ ہے نہ کیا ہے, ذکر کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے, ایک چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا اور کچھ بھی نہیں. اتنی معمولی چیز سے شروع ہونے والے انسان کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کو آزماؤں گا, اس لیے اسے سمیع اور بصیر بنایا ہوں. اور سمیع ہونا اور بصیر ہونا یہ اللہ کی صفتوں میں سے ہے. اللہ کی آنکھ نہیں ہوتی, اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے لیکن اپنے آپ کو سمیع اور بصیر بغیر کان کے سنتا ہے. تو جب ہمیں سمیع اور بصیر بنا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی عقل کے ذریعے سے ہماری نظر اور ہمارے کان وہاں تک پہنچ جائیں جہاں تک پہنچنے کے بعد ہی آزمائش میں تمام طور پر کامیابی مل سکتی ہے. اگر انسان اس آنکھ کو فقط اپنی مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے, اگر اپنے ان کانوں کو اپنی مادی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرے گا تو یہ آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا. تیری ابتدا بہت معمولی ہے لیکن تیری انتہا بہت اعلیٰ ہے. اس کی ایک دلیل میں یہ بتلا دوں کہ ہم ابتدا کئی سوروں میں حروف عربی کو دیکھتے ہیں، جیسا سورہ بقرہ میں الف لام میم اور کئی سورہ الف لام را اور بہت سے سورے ہیں جس میں فقط حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، لیکن انہی الفابیٹس کو ملا جلا کر ایک قرآن تعمیر ہوتی ہے. قرآن وہی عربی کے الفابیٹس استعمال کرتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز استعمال نہیں کرتی، لیکن وہی الفاظ، وہی لیٹرز، وہی الفابیٹس کو جب انسان استعمال کر کر کوئی چیز بناتا ہے تو بہترین کلام ہو سکتا ہے، لیکن وہی الف ب ت س کو اللہ جب جمع کر کر پیش کرتا ہے تو قرآن بن جاتی ہے. زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے، چیز وہی ہے لیکن جب اللہ سے منسوب ہو جاتی ہے تو الگ ہی کیٹیگری سے ہو جاتی ہے. یہ نطفہ تو نطفے کی شکل میں ابتدائی طور پر تھا، لیکن جب اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی، جب اپنی روح اس میں پھونک دی اس کے بعد وہ نطفے میں جو کمال آ گیا وہ وہی کمال ہے جو الف ب میں قرآن بن کر آ گیا. جو الف ب میں نفخت فیہ من روحی، قرآن کی آیت ہے، مجھے خلیفہ بنانا ہے دنیا میں، اور جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں گا تو تم لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، یہ تمہارا کعبہ بننے کے قابل ہے، یہ تمہارا کعبہ بننے کے قابل ہے. اللہ کی عبادت نہیں کروا رہا تھا، اللہ کی عظمت جتوا رہا تھا. شیطان نے کیا کیا؟ شیطان نے کہا کہ میں اس کی عبادت بھی نہیں، اس کے سامنے سجدہ بھی نہیں. اللہ عبادت نہیں چاہ رہا تھا، سجدہ چاہ رہا تھا. شیطان نے یہ کہا کہ میں عبادت بھی نہیں کروں گا، تو سجدہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے وہ بھی نہیں کروں گا، میں اپنی مرضی سے عبادت کروں گا، میں اپنی مرضی سے عبادت کروں گا، تیری مرضی سے عبادت نہیں کروں گا. جو اپنی مرضی سے اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی سے اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو وہ فرشتوں کے زمرے میں داخل ہو کر آدم کو سجدہ کر لیتا ہے. آدم کی عظمت یہاں سے شروع ہوتی نظر آتی ہے. کل دو مجالس، کل اور پرسوں کے مجالس میں میں نے فقط اتنا ہی کہا کہ عظمت انسان کو ہمیں سمجھنا ہے. قرآن کی آیتوں کا استعمال کرتے ہوئے میں نے وہ آیت کو پیش کی جہاں پر یہ بتایا گیا کہ اے رسول، ہم نے آپ کی آنکھوں سے پردے اٹھا لیے ہیں اور آپ وہ قیامت کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر انسانوں کو، لوگوں کو، ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہانک رہا ہے. یہ رسول کی نظر اتنی اونچی اس دنیا میں کیسے ہو گئی کہ قیامت کے منظر رسول کو نظر آ رہے ہیں، اور کیسے یہ ممکن ہے کہ رسول کو اگر نظر آ رہے ہوں اس طریقے سے تو اس طریقے پر، رسول کے بتلائے ہوئے راستے پر اگر ہم عمل کریں تو ہم کو قیامت کے منظر نظر نہ آئے، رسول کو رسول کے درجے پر، ہم کو اپنے درجے پر. کیونکہ اگر قیامت ہم کو نظر نہیں آئے گی تو ہم قیامت کو بغیر دیکھے ہوئے اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکیں گے، وہی پردے کو اٹھا کر دیکھ سکیں گے جو اللہ نے رسول کے لیے اٹھایا. اور جو پردہ رسول کے لیے اٹھ سکتا ہے وہ پردہ سب کے لیے اٹھ سکتا ہے. اگر یہ نہ ہوگا تو رسول بہترین مثال نہیں ہوں گے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور قرآن بہترین ہدایت کی کتاب نہیں ہوگی، فضائل کی کتاب ہو جائے گی. بہت بڑا فرق ہے قرآن کو ہدایت کی کتاب میں سمجھنا اور فضائل کی کتاب سمجھنا. اللہ نے اپنے بندوں کے فضائل کے ذریعے ہدایت پہنچائی ہے، فضائل برائے فضائل نہیں بیان کیے. کیونکہ انسانوں کے سامنے اللہ اپنے اعلیٰ ترین بندوں کے اگر فضائل پیش بھی کرے تو وہ اس میں سے سمجھیں گے کیا؟ ان کے فضائل پیش بھی کرے تو وہ اس میں سے سمجھیں گے کیا؟ کیا ہم رسول کے درجات کو سمجھ سکیں گے؟ کیا ہم علی کے درجات کو سمجھ سکیں گے؟ قرآن نے فقط اشارہ یہ کہہ کر کیا ہے کہ یہ درجات ان کے لیے تم کو سمجھنے کے لیے، تمہارے راستے کو روشن کرنے کے لیے ہیں. ان کے وہ درجات جو میں جانتا ہوں اور وہ جانتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہے، وہ ذکر قرآن میں کرنے کے بھی لائق نہیں ہے. کیوں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے کل ابتدائے سورہ بقرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تمام لوگوں کا تذکرہ، ہر تذکرہ چاہے وہ کسی کا ہو قرآن میں، فرعون کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، حامان کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، نمرود کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، نوح کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، ابراہیم کا ہو ہماری ہدایت کے لیے، تمام پیغمبروں کا ہو ہماری ہدایت کے لیے. یہ بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہر آیت ہماری ہدایت کے لیے ہے، تو ہم وہ راستہ چل پائیں گے کہ جس راستے پر رسول چلے تھے. اور اسی بنیاد پر قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم، رسول اور رسول کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے عمل کو ایک بیان کرتے ہوئے اللہ بات کو آگے بڑھا رہا ہے. ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ رسول کو الگ کر دیا ہو اور رسول کے ساتھیوں کو الگ کر دیا ہو، رسول کے لیے ایک معیار بنایا ہو، ساتھیوں کے لیے ایک معیار بنایا ہو. اگر ایسا ہوتا تو جو ساتھی رسول کو عہد میں چھوڑ کر چلے گئے ان کا قصور زیادہ نہ ہوتا. کیوں کہ ٹکنے کا معیار ہمارا نہیں تھا، ہم نہیں ٹک سکے، جن کا ٹکنے کا تھا وہ ٹک گئے. ہمارے لیے رسول بنیاد نہیں ہے. قرآن کی آیت عہد کے منظر کو پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ رسول تم کو پکارتا رہا اور تم جاتے رہے، جنگ کے میدان میں تم رسول کو چھوڑ کر چلے گئے یہ سوچتے ہوئے کہ اگر ساتھ رک جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا. کچھ نے کہا کہ ہم تو نکل گئے، اگر وہ دوسرے جو مارے گئے اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کی زندگی بچ جاتی. قرآن نے اس بات پر تنقید کی ہے، تم زندگی بچا لینا جو چاہ رہے ہو رسول سے دور ہو کر، وہ رسول سے دور ہو کر زندگی نہیں ہوتی. کیوں کہ رسول کے ساتھ زندگی قیامت کو دیکھ کر گزاری جاتی ہے، اور رسول کے بغیر زندگی دنیا کو دیکھ کر گزاری جاتی ہے. زمین آسمان کا فرق جو کہتے ہیں ہم اردو زبان میں وہ یہی ہے، آسمانوں میں قیامت نظر آ جائے گی، زمین پہ تو زمین میں حرکت کرنے والی چیزیں اور جو لذات ہمارے لیے ممکن ہے وہ نظر آ جائیں گی. انسان کے ذہن کو منتقل کیا جا رہا ہے زمین سے آسمانوں کی طرف. ہمارا عنوان انسانی ترقی میں دین کا رول ہے. اگر ہم غور سے دیکھیں، اگر ہم غور سے دیکھیں کہ انسان کے ذہن میں دنیاوی چیزوں کے زیادہ ہونے سے، دنیاوی لذات میں ڈوب جانے سے، اخروی آخرت کے خیالات کا دور ہو جانا آیا اس کے علم کی ترقی کا سبب بنتا ہے یا علم کے زوال کا سبب بنتا ہے. وہ سوسائٹیز کو آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر زیادہ سے زیادہ عیش پرستی ہوئی، ہوتے ہوتے پوری تاریخ آپ دیکھ لیں. ایک ایک امت کا قصہ قرآن میں بتلایا گیا ہے، ایک ایک امت کا قصہ قرآن میں بتلایا گیا ہے. بتلایا گیا ہے کہ ان کے عیش اور عشرت نے ان کو ختم کر دیا، ان کی قدرت کو مٹا دیا، چاہے وہ فرعون ہو یا اور کوئی ہو. تم ان کو دیکھ لو، یہ تمہارے لیے عبرت ہے. ہم بار بار آگ کا، سمود کا تذکرہ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے کمال کو تم کمال نہ سمجھنا. ہم نے انبیاء کے جو قصے بیان کیے ہیں ان کے کمال کو کمال سمجھنا. پھر میں تو توازن کر رہا ہوں توڑ رہا ہوں پھر میں توازن کر رہا ہوں توڑ رہا ہوں دو سائڈ الگ الگ قصے بیان کیے جا رہے ہیں، ایک دنیاوی کمال حاصل کرنے والوں کی اور ایک اللہ سے مربوط ہو کر کمال حاصل کرنے والوں کی. جب جب رسول آئے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول میں، میں اور میرے مرسلین کامیاب ہوں گے. دوسرے کامیاب ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ کامیابی کی بنیاد کرائیٹیرین وہ رکھا جائے گا کہ جو انسان کی بلندیوں کے لیے نہیں ہے, انسان کی پستیوں کے لیے ہے. زیادہ کوئی چیز کا مصرف کر لینا انسانی کمال نہیں ہے, انسانی زوال ہے, انسانی زوال ہے. زیادہ سے زیادہ چیزوں کا کنزمپشن بدن کو مضبوط کرتا ہے یا بدن کو کمزور؟ ایک طریقہ ہے جس کے اوپر یہ بدن ڈیزائن کیا گیا ہے, وہ ڈیزائن ہی کیا گیا آزمائش کے لیے. آزمائش کے لیے آپ اس بدن کو یوز کرتے جائیے, وہ بدن رسپونڈ کرتے جائے گا. آپ بدن کو دنیاوی عیش کے لیے یوز کرتے جائیے, رسپونس الٹ جائے گی. آج ہم کہتے ہیں نا لائف سٹائل ڈیزیزز کی بات کرتے ہیں, کیوں کہ بدن کو لائف انجوائے کرنے کا ہی مرکز سمجھا جا رہا ہے. اگر آپ بتلائیں اگر ایسا ہوتا تو پھر ہم جتنا کنزیوم کرتے, کیونکہ ڈیزائن دنیا میں لذتوں کو لوٹنے کے لیے ہے, تو بدن میں اور طاقت بڑھتی جانی چاہیے تھی, بڑھتی جانی چاہیے تھی, اور اس طاقت کے بڑھنے کا کوئی مضر اثر نہیں ہونا چاہیے تھا, ہے یا نہیں؟ باڈی میں سٹیرائڈ کو ہضم کرنے کی اور پرابلم نہ ہونے کی کا میکانزم ہونا چاہیے تھا. آج سٹیرائڈ یوز کر انجیکشن لے کر دوڑنے والے, کھیلنے والے بہتر دوڑ سکتے ہیں, بہتر کھیل سکتے ہیں, لیکن کڈنیز فیل ہو جاتے ہیں, ہارٹ پر اثر ہوتا ہے. کیوں؟ کہا کہ نہیں, اگر وہ چیز جس چیز کے لیے ڈیزائن کی گئی اگر اس میں یہ ہوتا تو سٹیرائڈ بآسانی ہضم ہو جاتے, کڈنیز بھی اس کو آسانی سے فلٹر کر دیتے بغیر ان کے ڈیمیج کے. تو یہ سب ترقی ہم کو ایک ہی بات کی طرف لے جا رہی ہے, انا خلقناہم من نطفۃ امشاج نبتلی ہے. ہم نبتلی جمع کا صیغہ ہے, متکلم کا یعنی پلورل ہے اور فرسٹ پرسن ہے. اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے آزمائیں گے, اس کا روٹ بلا ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. بلا ہمارے پاس آزمائش کے طور پر نہیں, آفت کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. عربی میں بلا کا مطلب آزمائش ہوتا ہے, نبتلی کا مطلب ہم اسے خوب آزمائیں گے, ہم اسے خوب آزمائیں گے. تو یہ خوب آزمانے کے نتیجے میں ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں, اس لیے سمیع ہے, اس لیے بصیر ہے. اگر ہم اب یہ اینگل کو لے کر آگے بڑھے, سلوات بھیجے میں محمد والا, میری آج کی گفتگو یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اگر ہم یہ اینگل کو لے کر یہاں سے آگے بڑھتے ہیں کہ انسان کا ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنے ڈیزائن کے مطابق آخرت کو حاصل کرنے والا بندہ ہے, وجود ہے, آخرت کو حاصل کرنے والا بندہ ہے, وجود ہے. مولا سے پوچھا گیا عقل کی تعریف کریں تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ چیز کو عقل کہتے ہیں جس سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے. یا علی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بات کو زمین پہ رکھتے ہی نہیں ہیں, بار بار آسمانوں کی کیوں کرتے ہیں؟ نام ہی علی کا بلندی ہے, علی سے بلندی کی بات نہیں سنیں گے تو کیا سنیں گے؟ ماں عبیدہ بہ الرحمان وقت سے بہ الجنان, عقل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے. لفظ رحمان بھی خوب استعمال کیا ہے مولا نے. اگر رحمان کی رحمت کی موجوں کو کوئی دیکھ رہا ہو, رحمان کی رحمت کی موجوں کو کوئی دیکھ رہا ہو اور اس کے بعد سجدے میں نہ گرے تو کیا کریں گے؟ اس لیے علی نے کہا تھا کہ میں خوف سے نہیں عبادت کرتا, لالچ کے لیے عبادت نہیں کرتا, میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تجھے لائق عبادت پاتا ہوں, تیری رحمت کی امواج مجھے نظر آتے ہیں اور ان رحمتوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو سوائے سجدہ ریز ہونے کے میں اور کچھ نہیں کر سکتا, اتنا سجدہ کرتا ہوں, اتنا سجدہ کرتا ہوں, تھک جاتا ہوں, لیکن آرزو یہ رہتی ہے کہ میرے پاس تو سجدے کر کر کچھ حاصل نہیں ہوا, تیری شان کے مقابل میں میرا سجدہ چھوٹا ہے. یہ چھوٹے ہونے کو عذاب بہت بلند کر دیتا ہے. ہمارا پرابلم ہم اللہ کے سامنے چھوٹے نہیں ہوتے، جو بڑے تھے وہ اللہ کے سامنے چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہم چھوٹے ہیں لیکن اللہ کے سامنے چھوٹے نہیں ہوتے، ہم اللہ کے سامنے بڑے دکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ یہی یاد دلا رہا ہے نطفت نمشاج، ادھر ادھر کی چیزیں اکٹھا کر کر میں نے تمہارا نطفہ تیار کروا دیا اور تم کو وجود میں لایا ہوں، مقصد میرا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں ان کو خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں گے۔ اب ڈیزائن کی بات کیجیے، اب ڈیزائن کی بات کیجیے، صاف قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے خلق ہی نہیں کیا جنوں ان کو مگر یہ کہ میری عبادت کریں۔ پرفیکٹ ڈیزائن ہے انسان کا، بدنی طور پر، ذہنی طور پر، باڈی مائنڈ اور روحی طور پر۔ روح اعلی سے اعلی مرتبہ پاتی ہے، اس کا انفارمیشن حاصل کر کر دماغ میں ڈالتی ہے، دماغ کو استعمال کرتی ہے، دماغ جو ہے پھر ہاتھ پیر کو کام میں لاتا ہے، ایک کائنات نئی بن جاتی ہے، ایک کائنات نئی بن جاتی ہے۔ اگر یہ کائنات انسان نہیں بناتا تو کون بناتا؟ اسی عنوان سے کہا ہے کہ کل میں نے جو آیت پڑھی سرسری طور پر گزر گیا، انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقنا منها فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا۔ اس کو اشارہ کرتے ہوئے میں کل گزر گیا کہ ہم نے اپنی امانت کو، اپنی ذمہ داری کو تمام کا تمام انسان کو دے دیا ہے، وہ ذمہ داری جو آسمان اور زمین اور پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ تو انسان کے پاس نہ وہ بدنی قوت ہے کہ جو ایک آسمان میں زمین میں ہے اور نہ پہاڑوں میں ہے، بدنی قوت نہیں ہے۔ پھر ہے کہ کی قوت کیسے اٹھا لیا اور اللہ نے دیا کیوں؟ بار پھر یہاں پر یہی ہو رہی ہے بات، بالکل واضح طور پر بار بار سمجھا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو بدنی نہ سمجھنا، تم اپنے آپ کو بدنی نہ سمجھنا، بدن تمہارے لیے وسیلہ ہے، تم کچھ اور ہو، تم میں ایک کائنات چھپی ہے۔ کل میں نے یہ شعر بھی پڑھا تھا جو مولا سے منسوب ہے، یہ شعر میں نے پڑھا تھا، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایک معمولی سے جسم ہو جبکہ تم میں ایک کائنات پوشیدہ ہے؟ احسبت انک انک جرم صغیر وفیک انت عالم اکبر، کہ تم میں تو ایک عالم کائنات پوشیدہ ہے۔ اب آپ بدن کو استعمال کرنے والی چیز سمجھ کر اگر انسان میں وہ جو قوت ہے جو نہ پہاڑوں میں ہے نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں ہے، وہ چیز کی طرف سے دیکھیں، جوانوں کی طرف متوجہ ہوں، اور اس روح کی طاقت کو دیکھیں اور وہ روح کس طریقے سے دماغ کو استعمال کر سکتی ہے، جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو دماغ کو جکڑ لیتی ہے، توجہ کا محتاج ہوں، توجہ کا محتاج ہوں، جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو دماغ کو جکڑ لیتی ہے۔ اس کی مثال جس طریقے سے ایک ماہر گھوڑ سوار ہوتا ہے، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے گھوڑے کے ایک ایک حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، ڈریساج جو بولتے ہیں، ایک ایک حرکت کو کنٹرول کرتا ہے، اس کو جیسے چلانا چاہتا ہے چلاتا ہے، قدم چھوٹے چھوٹے بڑھواتا ہے، چاہتا ہے تو گیلپ کرواتا ہے، چاہتا ہے تو کینٹر کرواتا ہے، مختلف طریقوں سے اس کو چھلواتا ہے۔ کیوں؟ کہ اب وہ گھوڑے کی مرضی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے، گھوڑے کی مرضی کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اب آپ بتلائیے اگر انسانی روح اپنے دماغ کو اسی طرح اپنی گرفت میں لے لے، اسی طرح اپنی گرفت میں لے لے کہ اس میں جو جائے گا میری مرضی سے جائے گا، اس میں جو رہے گا میری مرضی سے رہے گا، جو اس میں نہیں جانا چاہیے اس کو جانے نہیں دوں گا، اب آپ بتلائیے، اور یہ سب کرتے ہوئے یہ احساس ہے کہ مجھے اللہ نے آزمائش کے لیے خلق کیا ہے۔ اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو کسی وقت بھی انسان کی روح انسان کے دماغ پر غلبہ نہیں کر پائے گی، اس کی خواہشات اس کو آگے بڑھائیں گی، اس کی خواہشات زیادہ تر بدنی ہوں گی، کیونکہ وہ خواہشات سب سے پہلے سب سے آسان طریقے سے مائنڈ کو منتقل ہوتی ہیں۔ دیکھ کر سن کر جو صدائیں جو مناظر بدنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر اچھی نظر آتی ہیں، وہ اگر پوری چھوٹ دے دی جائے اور اگر انہی کے لیے انسان کو اللہ بناتا تو یہ دنیا ایک سال بھی نہ باقی رہتی۔ اللہ نے چیک اور کاؤنٹر سے سٹرکچر بنایا ہے کہ تمہاری بدنی خواہشات کو محدود رکھا ہوں کہ تمہارا طغیان بھی محدود رہے، اور تمہاری روحی طاقتوں کو میں نے حد نہیں دی، جتنا دوڑتے ہو دوڑو، جتنا دوڑتے ہو دوڑو۔ جس نے میرے ذکر سے اپنے آپ کو دور کر دیا میں نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا۔ من آرزان ذکر فن معیشت زن کا، قرآن کی آیت ہے، تم کیا سوچ کے زندگی گزار رہے ہو؟ بدنی سمجھ کر زندگی گزار رہے ہو؟ کہاں پر کہاں پر میں چیک وہاں پر لگایا ہوں تم نہیں دیکھے؟ اجتماع کا کنٹرول، بدن کا کنٹرول، فیملی کا کنٹرول، حیا شرم کا کنٹرول، پولیس کا کنٹرول، کس کس کا کنٹرول؟ یہ اگر پورے اٹھا دیتا تم لوگوں کے لیے تو تم کیا بن جاتے؟ کیا بن جاتے؟ بسط سامان رسوائی سر بازار میں رسم والے بن جاتے کہ ہزار رسوائیوں کے ساتھ چورستے پر ناچتا۔ جب کر دیتا ہوں وہ کنٹرول دیوانے پن میں، نکال دیتا ہوں کسی کے ذہن سے، تو تم دیکھتے ہو کہ کیا حال ہوتا ہے۔ مگر جب بہت سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں نا تو بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کہ وہ پس منظر ہی نہیں ہے جسے کسی چیز کو تولا جائے۔ میں کھاؤں کیا؟ میں پیوں کیا؟ میں پہنوں کیا؟ پس منظر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بولے کچھ پہن لیجئے، کچھ بھی کھا لیجئے، کچھ بھی پی لیجئے۔ پی کر لوگوں کو ٹکر مار رہے ہیں، ہر ہفتے آپ کو ایک دو قصے ملی جاتے ہیں، پی کر کئیوں کی زندگیاں ختم کر دی۔ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے نام بھی چھپتے ہیں اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں کو مار ڈالا، بڑے ہو گئے تو لوگوں کو مار ڈالا۔ تو بڑے ہو کر لوگوں کو نہیں ماریں گے تو کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر پیئیں گے نہیں تو کیا کریں گے؟ بڑے ہو کر عیاشی نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پوری سوسائٹی اس عیاشی اور مارنے پر لگا دیجیے، کون سی سوسائٹی ایک دن باقی رہتی ہے بتا دیجیے۔ وہ تو شریفوں کی شرافت ہے، غریبوں کی غربت ہے کہ یہ عیاشی ایک محدود دائرے میں ہے۔ قرآن کہتا ہے ایک حساب سے ہم نے دنیا میں تم کو دیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اب ذہن کنٹرول کیا جا رہا ہے روح کے ذریعے سے، اب اس میں کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر نہیں آ رہی ہے، کوئی وائرس اس میں نہیں آ رہا ہے۔ وائرس آنے سے کیا ہوتا ہے؟ جوان بچے ہیں، سسٹم سلو ہو جاتا ہے، اور زیادہ خطرناک اگر وائرس ہو تو کولیپس ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کے ذہن کی بھی یہی حالت ہے۔ آپ اس کو بدنی چیزوں سے بھرتے جائیے، مناظر سے بھرتے جائیے، بھرتے جائیے، بھرتے جائیے، ہوتا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وائرس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے استحوذ علیہم الشیطان وانساہم ذکر اللہ، اور شیطان ان پر پوری طریقے سے غلبہ کر لیتا ہے اور انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ ڈیزائن کیے گئے تھے اللہ کی یاد کے لیے، اللہ لے یابدون، بدنی سورس کو فیڈ کا ذریعہ بنایا، کھینچا کھینچا کھینچا، ذہن پوری طریقے سے کرپٹ ہو گیا، ہارڈ ڈسک بالکل ہاتھ کو آ گئی، تو ہو کیا گیا؟ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگے، اور کس نے کیا؟ شیطان نے۔ اسی چیز کو اللہ اپنے طرف بھی نظر کرتا ہے. جو مجھے فراموش کرتے ہیں میں ان کو اپنے خود سے فراموش کروا دیتا ہوں. انتاہم انفسہم, یہ اسی سے آ کے جڑتا ہے کہ جب تم میرے نہیں ہوتے تو پھر تم کسی کے نہیں ہوتے, اپنے بھی نہیں ہوتے. تم اگر میرے نہیں ہوتے تو اپنے بھی نہیں ہوتے. کل میں نے اقبال کا ایک شعر بھی پڑھا تھا, تکرار کر رہا ہوں. اپنے من میں ڈوب کر پالے پاجا چراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کر پاجا چراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. یہ انسان کا خود کا بہت ہی بڑا پرابلم ہے کہ انسان یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ میں بدنی ہوں یا روحی. بدن تو ختم ہونے والا ہے. 18-20 سال کے بعد انسان کی جوانی دھرنے لگتی ہے, ہلکے ہلکے, بہت ہی کم طریقے سے, بہت ہی کم طریقے سے. بوڑھا بہت دیر سے ہوگا لیکن جوانی 20 سال کی لگ بھگ عمر سے تھوڑی تھوڑی کم ہونے لگتی ہے, تھوڑی تھوڑی. ارے مالک, یہ تو 20 سال 14-15 سال میں جوان ہوئے اور یہ 20 سال بھی میں نے 1-2 سال اضافہ کر کے بولے تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تھوڑی تھوڑی کم ہوتی ہے. آگے جا کے جیسے بنتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں 40-50-60 اور بھی کم ہوتی ہے, مگر کم ہوتی ہے, اس سے کسی کو شک نہیں ہے. تو ڈیزائن کیسا ہو رہا ہے؟ ڈیزائن ایسے ہو رہا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی مینٹل میچیورٹی بڑھتی جا رہی ہے, آپ کی جوانی کی قدرت میں ساتھ ساتھ کمی ہوتی جا رہی ہے. نیچرل ڈیزائن ہے تاکہ آپ کا ذہن آسانی سے آپ کے روح کے قابو ہو سکے. اگر جس تیزی سے دماغ بڑھ رہا ہے 20 سال کے بعد جوانی اس تیزی سے بڑھتی, جس طریقے سے انسان کا دماغ بڑھ رہا ہے اس تیزی سے اگر جوانی بڑھا دیتا اللہ میاں تو کیا ہوتا؟ کل بتائیں گے آپ لوگ آ کے انشاءاللہ. جلدی اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا. سلوات بھیجے بر محمد والے محمد. بڑی مشکل بات ہے کہ یہ سب نشانیاں ہیں جو مختلف آیات میں پیش کی جا رہی ہیں. حساب کیسا ہوا ہے, کتاب کیسا ہوا ہے, پوری طریقے سے اللہ کی پروگرامنگ کو قرآن پیش کرتا ہے. کہتا ہے تبیان لکل شیء, تم ہر وہ سوال جو اپنی زندگی کے راستے کو معین کرنے کے لیے چاہتے ہو میں نے اسے تمام کا تمام اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. ہدایت سے مربوط کوئی بھی ایشو ہو, سوال ہو, اس میں موجود ہے. یہ نہ سمجھنا کہ موجود نہیں ہے, اور اس کو سمجھانے والے بھی تا قیامت دے چکا ہوں. میں نے کل بھی پرسوں بھی انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی کی روایت پڑھی, ان تمسکتم بہما لن تزلوا ابدا, اگر تم ان دونوں سے تمسک پا لو گے, جڑ جاؤ گے, تو تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے, اور یہ آپس میں الگ نہیں ہوں گے مگر یہ کہ میرے پاس حوض کوثر پر آ ملے. قرآن تبیان لکل شیء, اور ایک طرف اس قرآن کو بیان کرنے والے کردار کے ساتھ بیان کرنے والے, زبانی بیان کرنے والے نہیں. جیسے جیسے انسان قرآن پر عمل کرتے جاتا ہے ایک نیا باب اس میں کھلتا ہے. یہ ہم کو روایتوں میں ملتا ہے. اس کے 70 باطن ہیں, اس کے 70 باطن ہیں. ایک کے بعد ایک دروازہ کھلتا جاتا ہے. جو راسخون فی العلم ہے, جو پورے اترے ہوئے ہیں علم میں, ان کے لیے پوری چیز واضح ہو جاتی ہے. ہم اگر کوشش کریں ہماری کوشش کے مطابق ہمارے لیے بھی واضح ہو جائے گی. مگر یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے کہ ہمارا بدن دنیاوی بدن انسان کی دنیاوی زندگی کے لیے نہیں بنایا گیا. اب جیسے یہ طے ہو گیا نہیں بنایا گیا, اخروی طور کے لیے بنایا گیا, یہیں پر آ کر بات انسان کی شروع ہوتی ہے. وہ ایک ایک چیز جو دنیا کے لیے اس کے ذہن میں آئے گی تولے گا کہ اس کو اندر لانے میں, ایک ایک منظر جو دنیا میں اس کے آنکھوں سے ٹکرا کر دماغ میں جائے گا, یہ منظر قابل قبول ہے یا نہیں ہے. قابل قبول کس کے لیے, میرے لیے یا اس کے لیے؟ اگر میرے لیے طے کرتا ہوں تو پھر شیطان بن جاتا ہوں. شیطان نے یہ سوچا تھا کہ سجدہ کرنا میرے لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اللہ چاہے جو بھی کہے. ابا واستکبر وکانا من الکافرین, اس نے انکار کیا, تکبر کیا, اور اس سے بڑھ کر تکبر کیا کہ جو دماغ, جو روح, جو بدن اللہ کا دیا ہوا ہے وہ بدن کو میں اپنے لیے مشقت کرتے ہوئے خدا کو پیٹ کر کر فیصلے کرتا رہوں, اسے کفر کہتے ہیں. کفر کی اور کوئی تعریف نہیں ہے. جب قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ تو ایمان سے زیادہ کفر سے خریدتے ہیں, مسلمانوں کے تعلق سے بنیاد یہ تھی کہ یہ دنیاوی اغراض کو زیادہ اور اخروی اغراض کو کم مد نظر رکھے ہوئے ہیں. آج اگر ہماری سوسائٹی کو ہم دیکھیں تو آیا ہم دنیاوی اغراض کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں یا اخروی؟ میں آؤں گا آگے کے مجالس میں بیان کروں گا کہ کل سے نوکری کو جانا چھوڑ دیں گے ہم, کیونکہ اخروی, نوکری کو جانا چھوڑیں گے تو پہلے ہی اخروی باپ ختم ہو جائے گا. حلال روزی اخروی زندگی کے لیے پہلی شرط ہے. حلال روزی اخروی زندگی کے لیے پہلی شرط ہے. اگر جو انسان اپنے بدن کو حلال سے نہیں باقی رکھ سکتا تو وہ بدن کو لے کر اللہ کی عبادت کس طریقے سے کرے گا؟ اللہ کے لیے بدن کی عبادت کے لیے ضرورت ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے, لولا الخبز ما صلینا وما صمنا, اگر روٹی نہ ہوتی تو نہ ہم نماز کے تھے نہ روزے کے. طاقت رہتی چار پانچ دن اگر آدمی کھانا نہ کھائے, نماز کے لیے اٹھنے کے لیے کہیے, وہ بولے گا کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے. روزہ وہ کہے گا پانچ دن سے روزہ رکھ رہا ہوں, قربتن اللہ کی گنجائش کے بغیر چل رہا ہے. تو یہ کیفیت جب انسان کی روٹی ہے کہ جو انسان کے لیے فیول ہے, آپ کو حلال فیول اپنے میں ڈالنا ہے, حلال پیٹرول اپنے میں ڈالنا ہے. تو یہ آدمی جو اللہ والا ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بڑے کارنامے کر دیتا ہے. علی نے اتنے کھیت آباد کر دیے, اتنے کنویں کھود دیے کہ ہم پورے مل کے اگر زندگی تمام کوشش کریں تو نہیں کریں, اور علی آخرت کو دیکھ رہے ہیں. تو دنیا ہم کو کند کر رہی ہے یا تند کر رہی ہے؟ دنیا ہم کو سست کر رہی ہے یا تیز کر رہی ہے؟ دنیا کی لالچ انسان کو کمزور بنا دیتی ہے. اللہ کی طرف رخ کرنا, اللہ کی طلب انسان کو طاقتور بنا دیتی ہے دنیا کے لیے. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے جب اس کو ید اللہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس لیے اس کہنے کو عین اللہ کہا جاتا ہے, ورنہ اللہ اللہ اپنی جگہ پر ہے, ہم اپنی جگہ پر ہیں. اللہ اللہ کی جگہ پر ہے, ہم اپنی جگہ پر ہیں, گرچہ وہ ہم سے بے انتہا قریب ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم تو ان کی شہرک سے بھی زیادہ ان سے قریب ہیں. مولا پہلے خطبے میں نہج البلاغہ کے فرماتے ہیں, یہ سب کے ساتھ ہے بغیر اس کا حصہ بنے ہوئے, یہ سب سے دور ہے بغیر اس سے الگ ہوئے ہوئے. یہ اللہ کی شان ہو سکتی اور کسی کی بھی نہیں ہو سکتی, کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. یہ مولا کی تعریف ہے. کوئی بھی چیز کسی چیز کا حصہ رہتے ہوئے اس سے الگ نہیں ہو سکتی, کوئی بھی چیز کسی سے دور رہ کے اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ چیز فقط خدا کے لیے ہے, یہ چیز فقط خدا کے لیے ہے. وہ ہے کہ جس سے کوئی رب مثال ہی نہیں ہے. لئی سک مثل عیشہ, قرآن کہہ رہا ہے اس کی جیسی کوئی مثال ہی نہیں ہے. اور اگر اس کو ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر رہے ہیں تو ہم فقط بدن بن گئے ہیں, ہماری روح گئی, ہماری روح گئی. اگر ہم اللہ کو اپنے میں احساس نہیں کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے شہرت سے زیادہ قریب ہوں, وہ کہہ رہا ہے کہ ہوں اور مجھے احساس نہیں ہو رہا, وہ رہنے کا فائدہ ہی کیا جو احساس نہ کیا جائے. اس لیے کہہ رہا تھا کہ احسان جتا رہا تھا ہم پر کہ تم کو احساس نہیں ہوگا میں ہوں. ہمارے راستہ دکھانے والوں نے بتایا کہ احساس ہونا چاہیے, احساس ہونا چاہیے. اگر احساس نہیں ہوتا تو تمہارا کیریکٹر پھر ویسا نہیں ہو سکتا. اگر اللہ تمہارے اندر محسوس ہو رہا ہے, نہ کوئی ہاتھ کے طریقے سے, نہ کوئی پیر کی طریقے سے, نہ کہ دھڑکتے ہوئے دل کے طریقے سے, یا نہ سر میں چھپے ہوئے دماغ کے طریقے سے, اس کا وجود انسان کی روح سے جڑا ہوا ہے. جیسے جیسے روح طاقتور ہوتی جائے گی انسان کو اللہ کا احساس بڑھتا جائے گا, جیسے جیسے روح کم ہوتی جائے گی اللہ کا احساس ختم ہوتا جائے گا, اس حد تک کہ وہ اللہ کی نشانیوں کا انکار کر بیٹھے گا. ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ, آخرت ان کی عاقبت ان کی کہ جنہوں نے برائی کو زندگی میں اپنا شیوا بنا لیا, طریقہ بنا لیا, وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کر دیا. یعنی وہ نشانیاں جو باہر نظر آ رہی تھیں, وہ چاند, وہ سورج, یہ پتے, یہ دھوپ, یہ کھانا, یہ پینا, یہ چلنا, یہ پھرنا, یہ سب جو نشانیاں ہم میں اندر اور باہر دونوں طرف ہم کو نظر آنی چاہیے تھی, جس کے ذریعے سے ہم اس بات تک پہنچ جاتے جو قرآن کہہ رہا ہے, افی اللہ شک فاطر السماوات والارض, کیا اللہ پر شک ہو سکتا ہے کہ جو کائنات اور زمین کو بنایا ہے؟ وہ شک اتنا بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے کہ گناہ کرنے کے نتیجے میں انسان کے پاس اللہ کی آیات کو, نشانیوں کو انکار کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے, جبکہ اس کو بنایا گیا ہے اصرار کے لیے. یہ الٹ جاتا ہے, یہ پلٹ جاتا ہے. اس لیے جب الٹ جاتا ہے اور پلٹ جاتا ہے دو الگ الگ گروپ بن جاتے ہیں, ایک سیدھے ہاتھ والے, ایک بائیں ہاتھ والے. قرآن کئی جگہوں پر اس بات کا تذکرہ کرتا ہم کو نظر آتا ہے. وَحَدَيْنَاهُنَّ النَّجْدَيْنِ وَحَدَيْنَاهُنَّ النَّجْدَيْنِ فَلَقْتَهَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَقُّ رَقَبَةٍ وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك هم أصحاب الميمنة. کیا کہہ رہا ہے؟ وہدیناہ النجدین, ہم نے انسان کو دو راستے بتا دیے, لیکن اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا. اس نے بلندی کا راستہ اختیار نہیں کیا. تم کیا جانو کہ بلندی کا راستہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرتا جا رہا ہوں. تم کیا جانو کہ بلند راستہ کیا ہے؟ فَقُّ رَقَبَة, غلام کو آزاد کر دینا, غلام کو آزاد کر دینا. وَإِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَة, اور ایک ایسے دن جبکہ کھانے کی اشیاء کی قلت ہو کسی نزدیک کے یتیم یا کوئی خاک آلود مسکین کو کھانا کھلا دینا. یعنی یتیم آپ کی واہ واہ نہیں کر سکتا, چھوٹا ہے. ایک اجنبی غریب جو خاک آلود کہیں کونے میں پڑا ہوا ہے, اس کی بھی واہ واہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچاتی. تو ایسے کو کھانا کھلا دینا تنگی کی حالت میں کہ جو تم کو دنیاوی فائدہ نہ دے. باریکی دیکھیے, کیونکہ اخلاص شرط ہے. ان امانت امکم لوجہ اللہ نرید منکم جزاء ولا شکورا, قرآن کی آیت جو اہل بیت کے تعلق سے ہے. جب تین دن روزے رکھنے کے بعد ہر روز اپنی افطار کی روٹی دے دینی پڑی ساحل کو, اور یہ کہہ کر دیا انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تو اللہ کی صورت کے لیے, اللہ کی قربت کے لیے یہ تم کو دے رہے ہیں, نہ تم سے ہم جزا چاہتے ہیں, نہ ہی ہم تم سے شکر چاہتے ہیں. थैंक यू हम तुमसे नहीं चाहते, तो क्या करो, हमने हिदायत उसको दो रास्तों की दी, उसने बुलंदी का रास्ता अख्तियार नहीं किया, तुम क्या जानो कि बुलंदी का रास्ता क्या है? गुलाम को आजाद करना, इंसान को आजाद पैदा किया गया है, इंसान को आजाद पैदा किया गया है, हवादिस के नतीजे में उसको गुलाम बनाया जाता है। कुरान का अजीब मौजिजा है कि कुरान ने कहीं पर गुलाम बनाने को नहीं कहा है। जब जब जंग की बात हुई और असीर लेने की बात हुई, वहां पर कुरान एक ही बात कहता है, जब तुम उनके साथ जंग लड़ो तो शिद्दत की जंग लड़ो, और अगर असीर कर लो तो इम्मा मन्नन बादु व इम्मा फदा, या तो फिर मिन्नत करके छोड़ दो जो तुम्हारी जान लेने के लिए आया था, या उसको कुछ लेकर छोड़ दो, या उसे कुछ लेकर छोड़ दो। गुलाम बनाने का तसव्वुर इस्लाम में कहीं पर भी कुरान की आयतों से नहीं मिलता है, कुरान की आयतों में नहीं मिलता है। वो क्योंकि हालात वैसे थे कि जब हमारे फौजी लड़ते थे और पकड़े जाते थे, और उनके फौजी लड़ते थे और पकड़े जाते थे, तो एक एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिए से या पैसे देकर छुड़ा लिया जाता था, मगर आम तौर पर उनको ले जाकर कहीं पर बेच दिया जाता था। तो इस्लाम खरीदना सिखाया है और आजाद करना सिखाया है, पकड़कर बेचना नहीं सिखाया। एक जगह यहूदियों के ऊपर तनकीद करते हुए कुरान कहता है कि तुमने उनको पकड़कर अपना बंदी बनाकर बेच दिया, जबकि उनका इस तरीके से पकड़े जाना ही सही नहीं था। तो लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते थे, कुरान ने उस पर तनकीद की है, इंसानों को पकड़कर बेचते थे। जितने आप अमेरिका में इस वक्त काले नजर आएंगे, ये पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हैं। उस दौर में इनको पकड़कर आज से 200 साल पहले 250 साल पहले ले जाया जाता था ताकि वहां के प्लांटेशन में काम किया जाए, और उसके बाद एक मुद्दत के बाद जब न्यूयॉर्क और न्यूजर्सी की साइड ईस्टर्न अमेरिका में एक फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई और लेबर का शॉर्टेज हुआ, तो फिर यह हुआ कि नहीं, इनको आजाद करना चाहिए, तो फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने के लिए उनको आजाद कर दिया गया। वो एक अपनी अलग तस्वीर। अगर हम इसको गौर से देखें कि हमारी कैफियत जो है क्या कह रही है हमको रूही और बदनी तौर पर, अगर हमको कुछ कुछ समझ में आने लगे, क्या पक्को रकबा, इंसान को खरीदा था, इंसान जंग करने के बाद मिला था, उसको छोड़ दो, आजाद कर दो, ये बुलंद रास्ता है, क्यों, ये मेरे तक पहुंचाता है, भूखे को, आम भूखे को नहीं, यतीम को जो नजदीक का हो, रिश्तेदार हो, या कोई ऐसे गरीब को कि जो धूल में पड़ा हो उसको दे दो, खाना खिला दो, जबकि खुद के घर के खाने के वास्ते जखीरा करना दिल कह रहा है, क्या मालूम कि तब ना रहे, नहीं दे दो। उसके बाद क्या, सुम्मा काना मिनल लजीना आमनु, और फिर वो ईमान वालों में से रहे और सब्र की तलखीन करे और बहुत ज्यादा मोहब्बत की और मरहमत की तलखीन करे, ये ऊंचा रास्ता है। झगड़े की तलखीन नहीं करे, इख्तलाफ की तलखीन नहीं करे, आपस में इख्तलाफ डालने की कोशिश नहीं करे, आपस में मोहब्बत ईजाद करना चाहे और एक दूसरे को कहे कि सब्र करेंगे, वो कुरान की आयत से जुड़ जाता है जो सूरह असर की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीन आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक्की वतवासौ बिस्सब्र। यकीनन असर की कसम, इंसान को कामयाबी मिलने वाली नहीं है, इंसान घाटे में है, खसारे में है। वलासरिनल इंसान लफी खुस इल्ला लजीना आमनु वअमिलु सालिहात, मगर वो कि जो ईमान लाते हैं और अमल साले अंजाम देते हैं और एक दूसरे को हक की और सब्र की हिदायत देते हैं, तलखीन करते हैं। यहां पर जगह हक और सब्र की जगह सब्र और मरहमत है, सब्र और कंपैशन, मोहब्बत, लव, अफेक्शन। मोमिन का काम झगड़ा करवाना नहीं हो सकता, मोमिन का काम आश्ती करवाना होता है, दोस्ती करवाना होता है, मोहब्बत ईजाद करता है, क्यों, क्योंकि जो अल्लाह वाला है और उसे पता है कि रहमतुल्लिल आलमीन को भेजा है और वो उस रहमतुल्लिल आलमीन का एक उम्मत का हिस्सा है, तो रहमत रसूल किस चीज से जाकर टकराए और उसको कवर ना कर ले, किस चीज पर जाकर रसूल की रहमत रुक सकती है। बदतरीन दुश्मनों को रसूल ने अपनी रहमत में शामिल कर लिया, بدترین دشمنوں کو رسول نے اپنی رحمت میں شامل کر لیا، ہم نے اپنے دوستوں کو دور کر دیا. کیوں؟ رسول کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا، اللہ کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا. ہم اس کے لیے نور دیتے ہیں کہ جو اس کو ہدایت کرتا ہے. قرآن میں اللہ لوگوں کو نور دے کر ہدایت کرواتا ہے، کئی آیتیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ آگے کی مجالس کے لیے. آج کی مجلس میں ہم نے یہی گفتگو کی ہے کہ انسان کو دیکھ لینا چاہیے کہ بدن کو کس طریقے سے استعمال کرے، اس کے لیے اس کو اپنے ذہن پر، مائنڈ پر کمپلیٹ کنٹرول کرنا پڑے گا. مائنڈ پہ کنٹرول کرنے والی قدرت جو ہے انسان کی روح رہے گی، کہ جو اللہ نے اپنی اس میں روح پھونکی تو یقیناً اس میں اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت ہے. اور امام حسن سے ایک روایت ہے کہ جو تم کھاتے ہو اندھیرے میں کھاتے ہو تو کوئی چراغ روشن کرتے ہو تاکہ کوئی چیز غلط تمہارے پیٹ میں نہ چلے جائے، لیکن دماغ میں جو چیز جانے کی ہے اس کے لیے یہ احتیاط نہیں کرتے. پیٹ کی اہمیت ہے، دماغ کی اہمیت نہیں ہے. یہاں پر آ کر فرق ہوتا ہے امام کی نظر میں اور ہماری نظر میں، امام کی نظر میں اور ہماری نظر میں، قرآن کی نظر میں اور ہماری نظر میں، رسول آل رسول کی نظر میں اور ہماری نظر میں، اللہ کی نظر میں اور ہماری نظر میں. اور جب اس کے طریقے سے دیکھیں گے نہیں تو اس کے راستے پہ چلیں گے نہیں. اللہ کے طریقے پہ دیکھیں گے نہیں، اس کے راستے پہ چلیں گے نہیں. اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن کی آیت ہے. رسول کہہ دو کہ تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے. ہم سے صراط مستقیم کی درخواست نہیں کر رہا ہے، خود جس طریقے سے سمیع علیم ہے اور ہم کو سمیع علیم بنایا. ہم سے جب کہہ رہا ہے کہ صراط مستقیم پر چلو تو رسول سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو تمہارا رب بھی صراط مستقیم پر ہے. تو جب انسان صراط مستقیم پر چلتا ہے تو اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ ہو جاتا ہے، مع اللہ ہو جاتا ہے، مع اللہ ہو جاتا ہے. کونو مع صادقین کا مفہوم یہی ہے، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کیونکہ سچے اللہ کے ساتھ ہیں اور اللہ ان کے ساتھ ہے. اے مالک، جہاں جہاں پر علی جائیں حق ان کے ساتھ جائے کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ کا راستہ علی سے دور نہ ہو، علی اللہ کے راستے سے دور نہ ہو. علی کو حق پہ رہنے کی اتنی شدت کی آرزو تھی کہ رسول نے جب پیشن گوئی کی کہ علی تم کو قتل کر دیا جائے گا تو پہلا سوال علی کرتے ہیں کہ کیا میں حق پر رہوں گا. یہ کیفیت جو ہے کہ ذہن فقط اور فقط حق کی طرف گڑا ہوا ہو، جو انسان کا ذہن جس چیز پر گڑا ہوا ہو وہ اس سے ہٹتا ہے یا نہیں ہٹتا؟ جو ذہن اللہ کی وجود اور اللہ کی شان کی طرف ڈٹا ہوا ہو اس کو سب سے بڑی فکر کیا ہوتی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری نظر وہاں سے ہٹ جائے. اس لیے کہتا ہے رسول کی دعا ہم کو ملتی ہے، فرماتے ہیں لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین نہ بدائے مالک، ہم کو اپنے آپ پر ایک لمحے کے لیے، ایک پلک جھپکنے کے اتنی دیر کے لیے بھی اپنے پر مت چھوڑ دینا، تو ہم کو تھامے رکھنا. یہ جتنے بڑے ہوتے جاتے ہیں ان کو اتنا احساس ہوتا جاتا ہے کہ اللہ کے احسانات ان پر کتنے ہیں. توجہ کا محتاج، اللہ کے احسانات کتنے ہیں. اگر کوئی ہم پر بہت زیادہ احسان کرے تو ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، غیرت کم از کم اگر ہو. ٹھیک ہے، وہ تو ہمارے وجود سے لے کر ہر چیز کے اوپر ہمارا حق رکھتا ہے. اور جب وہ رحمان اور رحیم ہے، ودود ہے، بہت چاہنے والا ہے، قریب ہے، بخشنے والا ہے، یحب التوابین کہہ رہا ہے میں محبت کرتا ہوں توبہ کرنے والوں سے. اے نفس جس نے گناہ کیا ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، میں تیرے تمام گناہ بخش دوں گا. یہ محبتیں رکھنے والا، یہ عظمتیں رکھنے والا، یہ رحمان، تو اس سے جو محبت کی شدت ہوتی ہے یہ آرزو ہوتی ہے کہ غلطی سے بھی ہماری توجہ اس سے ہٹ کر کسی اور چیز پر مستقلن نہ پڑ جائے، مستقلن نہ پڑ جائے. اس لیے مولا فرماتے ہیں میں کوئی چیز کو نہیں دیکھتا مگر اس کے ساتھ، اس کے آگے، اس کے پیچھے اللہ کو دیکھتا ہوں. عادت کر لیتے ہیں، عادت کر لیتے ہیں کہ کوئی چیز کو منہائے خدا نہ دیکھیں، مائنس کر کے خدا کو کوئی چیز کو نہ دیکھیں، عادت کر لیتے ہیں. جب عادت کر لیتے ہیں اب جب کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میرے لیے ظالم کمزور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. جب ظالم کو دیکھتے ہیں تو اللہ ساتھ نظر نہیں آتا, اللہ دور ہو جاتا ہے. اور مظلوم میرے لیے طاقتور ہے اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. جب مظلوم کو دیکھتے ہیں تو اللہ ساتھ نظر آتا ہے. یہ باتیں نکلی کیسے علی کے پاس سے؟ اس لیے نکلی کہ فاؤنڈیشن بالکل ویسے ہی تھے کہ جیسے ہونے چاہیے تھے. اس لیے علی ہمارے لیے حجت ہے, اس لیے رسول ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے یہ لوگ اتنے بڑی حجت ہے کہ ایسا کھول کھول کر صاف کر کر بتلایا ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے بعد تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا, میرے بعد تمہارے پاس خدا کے سامنے کوئی بہانہ نہیں رہے گا. رہے گا بہانہ یا نہیں رہے گا؟ ہم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ بہانہ نہیں رہے گا. علی اور اولاد علی نے دین کو ایسے پیش کیا کہ چاہے وہ کتنی بھی حالت بری ہو, چاہے شرائط کتنے بھی سخت ہوں, کبھی پیٹ نہیں کی. چاہے وہ عہد کی کیفیت ہو علی کی کہ جب رسول پر حملے ہو رہے تھے علی نے اپنی جان کی بازی لگائی, 61 زخم علی کو لگے اور زندہ بچ جانے والوں میں سب سے زیادہ خون جو بہا عہد میں وہ علی کا بہا. دوسری جنگ جو لوگ علی کے زخموں کی پٹی کر رہے تھے, انہوں نے رسول سے آ کے کہا کہ ہم تو ڈر رہے کہ یہ ان کی جان نہ چلی جائے. علی جب بستر پہ تھے علی کو اپنی جان کی فکر تھی؟ نہیں تھی. علی جب زخم پہ زخم ضرب پر ضرب کھا رہے تھے احد میں, فکر کس کی تھی علی کو؟ حیات رسول کی. کیوں کہ رسول کو وہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے. میں چلا جاؤں, میں بستر پر لیٹ جاؤں, مارا جاؤں, آپ حفاظت سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ میں کٹ جاؤں, آپ حفاظت سے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ کیوں کہ دین رسول ہے, دین رسول کا آگے بڑھنا چاہیے. اسی دین رسول کو آگے بڑھانے کے لیے, وہ دین جو کامل ہو چکا تھا لیکن فسق و فجور اجتماع اسلامی میں, اسلامک سوسائٹی میں چھا گیا تھا, اس حد تک ختم ہو چکا تھا کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو خلیفہ اعلان کر کر اس دنیا سے واصل جہنم ہوا. اور کربلا اسی کا ایک سلسلہ ہے کہ دین کی بقا. دین کی بقا کا مطلب اس طریقے سے روح کو انسان کی غلبہ دے دینا, انسان کے بدن پر, انسان کے ذہن پر فتح حاصل کر کر, انسانی روح کی انسانی ذہن پر فتح اور اس کو کنٹرول کر کر بدن کو استعمال کرنا اور بہترین طریقے سے اس اجتماع کو لے جانا. اور جہاں جہاں پر یہ نہیں ہوا اس کا الٹا ہوا. تو ہوا کیا؟ روح ختم ہو گئی, بدن کی خواہشات نے ذہن پر غلبہ کیا اور دنیاوی خواہشات کی بنیاد پر فیصلے ہونے لگے. خلیفہ رسول کہلانے والا بھی دنیاوی بنیادوں پر شراب پی کر تصویر کر رہا تھا جب دماغ کام بھی نہیں کرتا. سراست کے دماغ کو پاک رکھا جائے, اس لیے ایسوں کی ضرورت ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے یطہرکم تطہیرا. اس لیے تطہیر کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو پاک رکھا, کیونکہ ان کے ذریعے سے ہدایت تا قیامت چلنے والی ہے. اب میں اس پاک حرکت کی دفاع میں جو حسین کو کرنا پڑا, حسین جب نکلے اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب اطلاع مل چکی تھی کہ مسلم شہید کر دیے گئے, کوفے والے پلٹ چکے ہیں, اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ہزار سوار لے کر امام حسین کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں. راستے میں امام حسین کے کیمپ کے قریب پہنچتے ہیں, دور سے پہلے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی نخلستان ہو, کوئی کھجوروں کا بڑا باغ ہو. جب لوگ دور سے دیکھتے ہیں اور اس ایریے سے, اس جگہ سے آشنا رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم نے کبھی کوئی نخلستان نہیں دیکھا, یہاں پر کوئی کھجوروں کا کوئی بڑا باغ نہیں ہے. پتہ چلتا ہے کہ جب نزدیک آتے ہیں تو یہ گھوڑے ہیں جن کے گھوڑ سواروں کے پاس نیزے ہیں. ہزار کا لشکر, امام حسین کے ساتھ بہت کم لوگ یہ کیفیت دیکھ کر بیویوں کے دل میں ہیبت سی ہونے لگی, ہیبت سی ہونے لگی, ہرائے لشکر پیاسا تھا, امام نے گھوڑوں کو تک پانی پلایا کیونکہ پانی کا ذخیرہ تھا. یہی یوم ذی مسغبہ والی بات ہے, ایسے دن جبکہ مشکل کا دن ہو, پانی کی اور کھانے کی قلت ہو, لیکن جب کوئی دشمن بھی آ گیا تو پانی پلا دیا جائے, ہمارے پاس پانی رہے گا یا نہیں رہے گا بات کی بات ہے. یہ کردار حر کو نظر آیا. نماز امام کے ساتھ پڑھی, نماز امام کے ساتھ پڑھی, پڑھنے کے بعد گفتگو ہوئی, کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں کہیں پر میں آپ کو پاؤں آپ کو لے کر کوفے چلا جاؤں. امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, امام نے کہا یہ ممکن نہیں ہے, اور اپنے ساتھ والوں کو کہا آمادہ ہو ہم حرکت کریں گے. جب آمادہ ہو گئے تو حر نے آ کر لگا میں فرض پر ہاتھ مارا, امام نے بدعا دی تیری ماں تیرے غم میں روئے. حر کے پاس جواب نہیں تھا سوائے یہ کہنے کہ میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا. امام نے کہا کہ نہیں میں کوفہ نہیں جاؤں گا. حر نے کہا کہ مجھے پھر ٹائم دیجئے کہ میں جب تک ایک خط نہ لکھ دوں کہ ایسی کیفیت ہے, ہم امام کے ساتھ ہیں اور ہم اب کیا کریں, جب تک کہ وہاں سے مجھے جواب نہیں آتا میں کچھ نہیں کر سکتا. تو طے یہ ہوا کہ جب تک کہ جواب آئے نہ حسین مدینے کی طرف آئیں نہ حسین کوفے کی طرف حرکت کریں, کوئی تیسرا راستہ اختیار کیا گیا تاکہ جب جواب آئے تب امام حسین کو حر اس جواب کے مطابق جو لکھا ہے وہ نتیجے پر پہنچ کر امام کے ساتھ وہ عمل کرے. جب کربلا کے قریب ہوئے حر کو جواب مل گیا, جہاں ہو جہاں کہیں بھی ہو وہیں پر ان کو روک کر ان کا محاصرہ کر لو, وہیں پر ان کو روک کر ان کا محاصرہ کر لو. وہ کربلا پر قافلہ آیا اور رک گیا. حر سبب بنے کہ امام اپنی منزل کی طرف جانے کی جگہ حر کی بات کو مان کر کچھ بات کو مان کر کربلا میں آ کر اپنے آپ کو قیام دے. قیام گاہیں بنی, بیبیاں اتری, لیکن حر پر حسین کے کردار کا اثر ہو چکا تھا. حسین کے کردار کا اثر حر پر یہ کچھ دنوں میں, حر پر یہ اثر دو تین دن میں ہو چکا تھا. حر کو اب سمجھ نہیں آنے لگا کہ میں کیا کروں. جناب عیسیٰ تقریباً 3 سال تبلیغ کرتے ہیں, جناب عیسیٰ تقریباً 3 سال کی ان کی تبلیغ کی زندگی ہے, 3 سال کی تبلیغ کی زندگی. اس میں جناب عیسیٰ 12 ڈسائپلز بناتے ہیں جو ان سے سب سے زیادہ قریب ہیں. حواریون کہا جاتا ہے اردو میں, فارسی میں, عربی میں, جناب عیسیٰ کے 12 ڈسائپلز. جب جناب عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا اس سے پہلے جو ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں, آسمان سے دسترخوان آیا جس کو کرسچنز لاسٹ سفر کہتے ہیں, اس پر یہ پورے کے پورے جمع ہوئے. ان کو جنت کا کھانا ملا, ان کو جنت کا کھانا ملا. اس کے بعد جب عیسیٰ کو گرفتار کیا گیا ان میں سے ایک نے تو خلاف میں گواہی دی جو جوڈاس کہا جاتا ہے, اور باقی سب پراکندہ ہو گئے. اور پیٹر جو ساتھ تھے 3 مرتبہ اس دوران انہوں نے انکار کیا کہ میں جیزس کو پہچانتا ہوں, میں عیسیٰ کو پہچانتا ہوں کہ نہیں پہچانتا ہوں, انکار کر دیا میں نہیں پہچانتا. یہ 12 حواریین میں سے ایک تو دھوکا دے کے ادھر چلا گیا, باقی ادھر ادھر ہو گئے. جو ساتھ تھا اس نے 3 مرتبہ انکار کیا کہ میں نے انہیں نہیں پہچانتا. یہ دشمن کی فوج کا کمانڈر ہے ہو, جس پر اتنی تبلیغ کر کر اپنا بنا لیا تھا, ہزاروں میں سے جناب عیسیٰ نے, لاکھوں میں سے ان کا یہ حال ہوا کہ جب پکڑے گئے جناب عیسیٰ اور صلیب پہ چڑھانے کی تیاریاں ہو رہی تو سب پراگندہ ہو گئے, اور یہ حسین کا کردار نظر آتا ہے کہ جہاں پر حسین کا دشمن حسین کی طرف آتا ہے, یہ حسین کا کردار نظر آتا ہے کہ حسین کا دشمن حسین کی طرف آتا ہے. زہیر ابن قین کا بھی یہی ہوا, عثمانی تھے ساتھ میں ایک جگہ رکے تھے, امام نے اپنے نمائندے کو بھیجا تو پریشان ہو گئے, بیوی نے کہا کہ ابن رسول اللہ بلا رہا ہے اور آپ نہیں جائیں گے, جاتے ہیں اور واپس آ کے کہتے ہیں کہ میں حسین کا ہو گیا. یہ دشمن یہ مخالفین کی کیفیت تھی کہ جو حسین اپنے طرف کر رہے تھے. تو حر کو جب صبح نمودار ہوئی تو اس کیفیت میں پایا گیا کہ حر کانپ رہے تھے. میں نے گزشتہ بھی ذکر کیا آغا مطہری شہید مطہری ایک بڑی اچھی مثال دیتے ہیں کہ جب کوئی کیتلی میں پانی ابلتا ہے اور اس کی بھاپ اس کی سٹیم اتنی جتنی بن رہی ہے وہ اس تیزی سے نہیں نکل سکتی اس کی ٹوٹی سے, تو کیتلی ہلنے لگتی ہے. تو کیتلی ہلنے لگتی ہے, ایمان جوش جس طریقے سے کر رہا تھا قلب حر میں کہ حر ہل رہا تھا, اسے پتا تھا کہ مجھے بدنی بقا نہیں چاہیے مجھے روحی بقا چاہیے. یہ ارادے کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ حر حرکت کرتے ہیں, اپنی فوج سے دور ہوتے ہوتے ایڑ لگاتے ہیں اپنے گھوڑے کو اور اپنے کو قریب کرتے ہوئے بڑی تیزی سے اپنی ڈھال کو الٹ دیتے ہیں تاکہ احساس ہو جائے کہ میں لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہوں امن کے لیے آ رہا ہوں. قول باتورسا انہوں نے اپنے ڈھال کو پلٹا دیا تھا الٹا دیا تھا, جا کر سب سے پہلے پد سے جس سے ملاقات ہوتی ہے وہ خود ابا عبداللہ ہوتے ہیں, خود حسین سے ملاقات ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ میں توبہ کے لیے آیا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی. سب سے اچھی خبر حسین کو کربلا کے مارکے کے شروع ہونے سے پہلے ملتی ہے وہ حر کا آنا ہے. دشمن اگر اپنا ہو جائے تو کتنی بڑی روحی کامیابی ہے, حسین تو معلوم ہے اور حر کو بھی معلوم ہے کہ حر آ کر حسین کی طرف سے لڑیں گے تو مارکے میں کوئی فرق نہیں ہونے والا ہے, نتیجے میں کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے. یہ روحی ارتباط کی بات ہے, روحی چیزوں کو عظمت دیں گے تو دنیا الگ ہو جائے گی, بدنی چیزوں کو عظمت دیں گے تو لڑتے رہیں گے. یہ جڑنے والی جو بات حسین کو نظر آ گئی, حسین کا دل باغ باغ ہو گیا, کہا کہ میں نے قبول کیا تیری توبہ کو, میرے اللہ نے بھی قبول کیا. کہا اتر جا, کہا نہیں, کہا نہیں, انی ارعبت قلوب اولیائک, اے مالک میں نے تیرے دوستوں سے تیرے محبت کرنے والوں کے دلوں کو دھیلا دیا ہے, اب میں کیا صورت دکھاؤں گا ان کو. پھر نہیں ادھر سے کہتے ہیں کہ نہیں مجھے اجازت دے دیجئے, مجھے اجازت دے دیجئے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حر جاتے ہیں, شیخ صدوق کہتے ہیں کہ 18 ملعونوں کو وافل جہنم کرنے کے بعد پھر زخمی ہو کر زمین پر آتے ہیں, آخری سانسیں رہتی ہیں کہ مولا پہنچتے ہیں بالین پر اور کہتے ہیں کہ کتنا بہترین نام ہے تیرا اور تیرا کتنا بہترین کردار, تو نے دنیا میں بھی آزادی اختیار کی اور قیامت کے دن بھی تو آزاد رہے گا. اے روح اے حور تیری ماں نے تیرا کتنا اچھا نام رکھا. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیفیت کو ہم دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم میں بھی وہ کیفیت ایجاد کر کہ ہم حق کے لیے جئیں, جس طریقے سے حر نے اپنے آپ کو قربان کر ثابت کیا, ہم میں وہ حوصلہ ایجاد ہو جائے کہ تیرے مقصد کو اور تیرے راہ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنی زندگی کو وقف کر دیں اور تیرے ہی مقصد کو سمجھ سکے, اپنے مقصد کو تیرے مقصد سے جوڑ دیں, اپنا کوئی جداگانہ مقصد نہ رکھے. اور اس کربلا کی تاریخ کو سمجھنے کے بعد ہم میں وہ کردار کی خوبی وجود میں آ جائے کہ جو ہم کو تیری راہ سے منسلک رکھے. فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.